اللہ کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
ایک رواج تھا، ایک میلہ لگا کرتا تھا مکے میں، بازار لگا کرتا تھا، اور اس میلے میں عرب کے جو شعراء تھے اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور جن کا کلام بہترین ہوتا تھا، منتخب ہو جاتا تھا کہ اس سال کا بہترین کلام یہ ہے، تو ان کے اعزاز کے طور پر ان کے کلام کو جا کر خانہ کعبہ پر آویزاں کر دیتے تھے۔ یہ قسم کا ان کا انعام ہوتا تھا، ان کی عزت افزائی ہوتی تھی، چونکہ کعبہ سب کے لیے بہت ہی قابل احترام جگہ تھی۔ تو ایک دفعہ یہی بازار لگا، میلہ لگا، شعراء آئے، کلام پیش کیا، تو جو منتخب کلام ہوا اس کو جا کر کعبے پر آویزاں کر دیا۔ توجہ کی، ہم اندازہ تاکہ کر سکیں کن کا کلام منتخب ہوتا تھا، کہ جو اس سال کی بہترین شاعر ہوتے تھے، یعنی ان کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں تھا۔ جب یہ کلام آویزاں کیا گیا تو کسی مومن نے رات کے اندھیرے میں قرآن مجید کی جو سب سے مختصر سورت ہے، سورۃ الکوثر، کتنے جملے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جملے ہیں۔ کسی مسلمان نے رات کے اندھیرے میں یہ سورۃ الکوثر بھی لکھی ہوئی وہیں پہ لگا دی جہاں پہ ان شعراء کا کلام تھا۔ صبح ہو گئی، اب صبح لوگوں نے پڑھنا شروع، اب جب ساری چیزیں سامنے لگی ہو بندہ کمپیریزن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ انسان میں چند چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا اور چیزیں سامنے نہ ہوں، الگ الگ ہوں، یہ موازنہ مشکل ہوتا ہے، انتخاب مشکل ہوتا ہے، چونکہ جب دوسری کو دیکھنے جائے گا پہلی کی خصوصیات کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں، لیکن اگر سب کی سب سامنے چیزیں رکھ دی جائیں تو انتخاب آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ سارے کلام لگے ہوئے تھے اور ساتھ سورۃ الکوثر بھی لگا دی گئی، تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اتنا ان شعراء کا کلام ہلکا لگ رہا تھا اس سورۃ الکوثر کے مقابلے میں، کہ جب ان شعراء کو پتہ چلا کہ لوگوں کے ذہن میں ہماری عزت کم ہو رہی ہے، تو آئے اور اپنا اپنا کلام خود اتار کر لے گئے، سورۃ الکوثر لکھی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ میں اور آپ درک نہیں کر سکتے، چونکہ ہم عرب نہیں ہیں، زبان کی ظرافتوں سے آگاہ نہیں۔ واپس آئے، ذالکا کیوں کہا؟ ذالکا کیوں کہا جبکہ قرآن کتاب تو میرے ہاتھ میں سامنے پڑا ہوا، پھر کیوں ذالکا وہ کتاب؟ تو یہ فصاحت اور بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، ہم بھی اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال دے دوں، آپ دیکھو گا اسٹیج سیکرٹری نے جب مہمان خصوصی کو بلانا ہو سکتا ہے وہ یہ ساتھ بیٹھا ہو، مہمان خصوصی یہ بیٹھا ہے، اسٹیج سیکرٹری یہ کھڑا ہو، لیکن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب میں اس عظیم ہستی کو بلا رہا ہوں، اس نہیں، وہ تو ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ جو اس ہے، دور کا لفظ ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ اب وہ عظیم ہستی اسٹیج پر ہے، یہ دور کا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس بندے کا اونچا مقام بتانے کے لیے، حالانکہ بیٹھا یہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے وہ ہے، اس ہستی کو کہنا چاہیے، لیکن کہتا ہے اس ہستی کو بلا رہا ہوں۔ یہ اس کیوں ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا، یہ اس کی عظمت بتانے کے لیے۔ یہ جو قرآن میں کہا ہے ذالکا، یہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، کہ تیرے پاس وہ عظیم کتاب ہے جس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں۔ واضح، آگے چلو۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ شک ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ شک بھی تو، ریب کا ترجمہ بھی تو ہم شک ہی کرتے ہیں، اور شک خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے. سلوات پڑھیے محمد والے. شیطان کے بارے میں وما کان لہ علیہم من سلطان, شیطان کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا, وہ وسوسہ کر سکتا ہے, زبردستی نہیں کروا سکتا. اور کس لیے یہ دیا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا لنعلم, تاکہ ہم جان لیں کہ من یؤمن بالآخرہ, کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے, ممن ہوا منہا فی شکن, اور اس کو بھی جان لیں جو آخرت کے بارے میں شک کا شکار. شک اور ریب کا فرق کیا ہوتا ہے؟ شک, ہر قسم کے شک کو شک کہتے ہیں جس میں ریب بھی شامل ہے, لیکن ریب خاص قسم کا شک ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ شک کا معنی بتانے کی ضرورت نہیں, انسان کہتا ہے یہ ہے یا نہیں ہے, تردد کا شکار ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو, لیکن وہ شک آپ کے اندر کوئی بے چینی پیدا نہ کرے, کیونکہ آپ کے لیے اہم ہی نہیں. ریب اس شک کو کہتے ہیں کہ جو شک آپ کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے, اگر ہو تمہیں لگے وہ تمہاری کمی ہوگی, وہ تمہاری کمی ہوگی, تمہاری جہالت ہوگی, تمہاری مس انفارمیشن ہوگی. وہ جب تمہاری جہالت دور ہو جائے گی تو تمہیں پتہ چلے گا جس کو میں غلط سمجھ رہا تھا وہی صحیح بات تھی. توجہ فرما رہے ہیں. تو کیوں فرمایا ہے؟ یہ دعویٰ ہے, اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں کوئی, میں پھر ترجمہ کروں, شک نہیں. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ انسان غور کر, ہمارے اور آپ کے ذہن میں شک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہونے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی نے آپ کو خبر دی, آپ کو شک ہوا کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. اس شک کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. مثلا ایک آپ کو ملنے والی خبر میں شک کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جس نے خبر دی ہے اس کو خود بھی صحیح بات نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ تردد کا شکار ہو جائیں. اس وجہ سے بھی آپ کو شک پڑ سکتا ہے کہ یہ بندہ کسی سے ڈر کر یہ بات نہ کر رہا ہو, یا یہ بندہ کسی لالچ میں نہ یہ بات کر رہا ہو, کسی نے اسے پیسے دیے ہو یہ خبر اڑا دے, یا یہ کہ اس بندے نے جہاں سے سنی ہے اس کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو, اس کو غلط سمجھ آئی ہو, یہ اپنی سمجھ بتا رہا ہے, نام کسی اور کا لے رہا ہے لیکن سمجھ اپنی بتا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو بھی آپ تصور کریں, جو شک کسی کی بات میں شک پڑنے کا سبب بن سکتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میری ذات میں غور کرو گے تو میری ذات میں تمہیں وہ کوئی کمی نظر نہیں آئے گی کہ میری دی ہوئی خبر میں شک پڑے. اگر تم کہو کہ ہو سکتا ہے علم میں کمی ہو, خبر صحیح نہ ہو, تو میں بکل شیئن علیم, میں کوئی وعدہ کروں قرآن میں تمہیں شک ہو کہ وعدہ تو کر دیا, اتنا بڑا وعدہ پورا کر سکتا ہے یہ؟ جیسے بعض اوقات کوئی اسٹیج پہ بڑی بڑک لگا کے آ جائے تو نیچے آ کے کہتے ہیں تم نے بڑک تو لگا دی ہے اتنی بڑی, کر لو گے؟ یہ شک ہوتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اتنی بڑی جو وہاں پر دعویٰ کر کے آ گیا. تو اللہ کہتا ہے کہ اس لیے بھی شک نہ کرنا یہ سوچ کر کے جو میں کہہ رہا ہوں میں کر نہیں سکتا. کیا تعارف کروایا؟ علی کل شیء قدیر. اگر تم شک کرو کہ میں کسی سے ڈر کے بات کر رہا ہوں, اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. ولا, سورہ شمس کے آخر میں کیا ہے؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا, اتنی بڑی قوم کو تباہ کر دیا، اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے اس کا انجام کیا ہو، خوف نہیں. کسی لالچ میں اللہ بات کرے، غلط بات کرے، خدا کو کوئی لالچ نہیں، بے نیاز. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمام اسباب جو آپ کے ہمارے ذہنوں میں شک پیدا کرتے ہیں کسی کی دی ہوئی خبر کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام اسباب سے پاک ہے. ہدل للمتقین، ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ تقوی والے. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا اصل معنی ہے بچنا، جس چیز سے نقصان کا اندیشہ ہو اس چیز سے بچنا، یہ تقوی. اور تقوی الہی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جن پر اللہ نے سزا دینے کی دھمکی دی ہے ان کاموں سے بچنا. یہ جو کہا جاتا ہے تقوی اللہ یعنی اللہ کا ڈر، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے بالکل، لیکن ایگزیکٹ ایکوریٹ ترجمہ نہیں. تقوی اللہ یعنی ان کاموں سے بچنا، یعنی ان کاموں سے بچنا جن پر اللہ نے عذاب کا، سزا کا وعدہ کیا ہوا ہے. آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، ورنہ در حقیقت اللہ ڈرنے کی شے نہیں ہے، اللہ محبت کرنے کی شے ہے. قرآن نے کیا بتایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، اشد سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. کس اعتبار سے؟ حبا، حب کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے. کس کے ساتھ سب سے شدید محبت ہوتی ہے ان کو؟ کس کے ساتھ؟ للہ. اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اگر ذرا گرانا گزرے تو اس کی وضاحت کرو. اگر موازنہ کیا جائے، یہ سمجھانے کے لیے اس کو، کہ مومن کی محبت رسول اللہ سے زیادہ ہے یا اللہ سے، تو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. کیوں بلا؟ رسول اللہ کے ساتھ محبت اصل میں اللہ سے محبت کی وجہ سے، اگر آپ غور کریں. اس لیے کہ رسول اللہ اللہ کے نبی، مومن وہ ہے. اور اہل بیت اطہار نے اپنی روایات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تم اس وقت، تم میں سے کوئی اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس مقام پہ نہ پہنچ جائے کہ اس کی ساری محبتیں خدا کی خاطر ہوں اور اس کی ساری دشمنیاں بھی خدا کی خاطر ہوں. کوئی محبت اور کوئی دشمنی اس کی ذاتی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ ہو جائے گا تو پھر ایسے بندے کا کوئی کام بھی ذاتی کام نہیں رہے گا، بہت اونچا مقام. اور اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو آپ سب جانتے ہیں، غزوہ خندق میں جب اس نے جسارت کی تھی عمر بن عبد البد نے، تو کیا ہوا تھا؟ مولا اٹھ کر اس کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. لوگوں کو تعجب ہوا تھا کہ اتنا بڑا پہلوان اگر گر ہی گیا، چانس مل ہی گیا، تو اس کو چھوڑ کے پھر کھڑے ہو گئے. لیکن اس عظیم اللہ کے عبد نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا کہ جب اس نے وہ جسارت کی تھی تو مجھے غصہ آ گیا. عجیب ہے، میں اس سے پہلے صرف اللہ کی رضا کی خاطر خالص وہ کام کر رہا تھا، جب اس نے میرے چہرے پر اپنے منہ کا وہ لعاب پھینکا تو مجھے غصہ آیا اور میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا اس کے خلاف، اللہ کی رضا والی خلوص کے ساتھ شامل ہو گیا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ میرا غصہ چلا گیا. کیونکہ میں اس کو صرف خدا کی خاطر قتل کرنا چاہتا ہوں. ساری دشمنیاں بھی خدا کی خاطر، ساری دوستیاں بھی. یہ وجہ ہے کہ آئمہ کی سیرت میں آپ دیکھتے ہیں کہ شام سے ایک پروپیگنڈے کی زد میں، اس ماحول میں جس نے تربیت پائی، وہ آتا ہے امام کے سامنے جسارت کرتا ہے، پہچانتا نہیں ہے امام کو، سامنے جسارتیں کرتا ہے، نام لے کے برا بھلا کہتا ہے، امام کے بابا کی بھی گستاخی کرتا ہے، امام کی بھی گستاخی کرتا ہے، اور سب سننے کے بعد امام اسے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، کیونکہ امام اللہ کے نمائندے ہیں انسانوں کی نجات کے لیے. تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مریض عقل مند ہے یا مریض پاگل ہے. جو ذمہ دار مخلص ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اپنے پیشے کے تقاضے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ پاگل ہے، میں اسے انجیکشن لگاؤں گی، گالیاں مجھے نکالے گا، پاگل ہے. لیکن یہ پاگل سبب بنے کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں، نہیں، میرا کام اتنا کچا نہیں، میری اپنے پیشے سے وفا اتنی کچی نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے کی غلط حرکت چھڑوا دوں. تو امام اس کو گھر لے کے جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے لیے غذا لے کر آتے ہیں، زخمی ہو گیا تھا زخموں پہ پٹی لگاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ امام اندر ہیں، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے، جس بیٹھک میں وہ بیٹھا ہے، ایک اور شخص آتا ہے اور جو امام کا ماننے والا ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے کون ہو، کہاں کی ہو. اس نے کہا میں شامی ہوں. تو کہا کہ یہ کیا ہوا، زخم کیسے لگے؟ تو کہا کہ اس شہر میں، برے الفاظ میں اس نے یاد کیا امام حسن مجتبیٰ، اس شہر میں فلان کا فلان بیٹا رہتا ہے، اس کے ماننے والوں نے مجھے مارا ہے. ساتھ ہی کہتا ہے ایک اس شہر میں ان جیسے ظالم رہتے ہیں، اور ایک اس شخص جیسے رحم دل رہتے ہیں جو مجھے گھر لے کر آیا، حالانکہ مجھے جانتا بھی نہیں. اب ایک تصویر اس کے ذہن میں امام حسن مجتبیٰ کی ہے جو شامیوں نے بنائی ہے، اور ایک تصویر وہ ہے جو امام کا اپنا اخلاق اس کے ذہن میں بنا رہا ہے، ابھی پہچانتا نہیں ہے. امام کے سامنے برا بھلا کہہ چکا ہے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تو نے کرنا ہے تو کر، میں وہ کروں گا جو میرے سے. تو جب اس نے یہ باتیں سنی تو کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کس کے گھر میں ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن بہت رحم دل، مجھے کھانا کھلایا ہے، مرہم پٹی کی ہے، بہت احترام کی ہے، بہت محبت کی ہے. اس نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے جس کو تو اتنی دیر سے برا بھلا کہہ رہا ہے میرے سامنے، یہ علی کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے. اب آپ سوچیں کیا نتیجہ نہیں، پتھر بھی پگھل جائے. اب اس کے ذہن میں ساری فلم چل گئی، میں نے کتنی بری باتیں کی اس بندے کو اس کے منہ پر، اور وہ مجھے گھر لے آیا، ایک کلمہ مجھے سخت نہیں بولا، پیار کی محبت کی ہے، تم اجنبی ہو، پردیسی لگتے ہو، فلان ہو، آ جاؤ، کھلایا ہے، پلایا ہے، پٹیاں لگائی ہیں. اب اس کے اندر طوفان آ گیا، سمجھ، تھوڑی سی بھی انسانیت ہو تو کافی ہوتی. اب جو امام تشریف لائے کمرے میں، یہ پیروں میں گر پڑا اور کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے لوگوں نے آپ کے بارے میں غلط بتایا، میں نہیں جانتا تھا آپ کون. سلوات پڑھے محمد والے، واپس آئے ہم. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا اللہ کی نافرمانیوں سے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے. آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ کا ڈر، اصل میں مراد اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، ورنہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے فرمان آپ کے سامنے بیان کر دیا، مومن کمال ایمان یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے، نفرت ہو تو خدا کی وجہ سے۔ متقی کون ہے جس کے اندر یہ صفت ہو؟ اور مجھے اور آپ سب کو معلوم ہے ہمارے آقا اور مولا کے القاب میں سے ایک لقب امام المتقی۔ بس قرآن جن کے لیے ہدایت ہے وہ متقین ہیں، علی جن کا امام ہے وہ کون ہے؟ جو متقی نہیں ہے علی اس کا امام نہیں ہے۔ علی کی لیڈرشپ میں چل رہا ہو کیسے ہو سکتا ہے متقی نہ ہو؟ فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدل الناس، ناس کا مطلب تو پتہ ہے نا، قل اعوذ برب الناس، الناس یعنی انسان، سب انسان۔ ہدل الناس ہدایت ہے سب انسانوں کے لیے۔ پھر فرما دیا ہدل للمتقین، تو متقین سارے تو نہیں ہوتے، کچھ انسان متقی ہوتے ہیں، بہت سارے سرکش ہوتے ہیں۔ یہ تو تضاد نہیں، بالآخر یا سب کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے ہدایت ہے، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ اسے کلاس سمجھو، ٹھیک ہے، اسے کلاس سمجھو۔ انسان جو سوچ کے آتا ہے نا اس کے مطابق زیادہ استفادہ بڑھ جاتا ہے۔ اپنے ذہنوں پہ زور دیں کہ ہدل للناس سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ اللہ تو کہتا ہے اس قرآن میں غور و فکر کرو، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تمہیں بہت سارا اختلاف ملتا، تو یہ اختلاف ہی تو ہے۔ یا سب کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے ہدایت ہے، بالآخر صحیح بات کیا ہے؟ توجہ کیجیے، مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے۔ دو درجے ہیں ہدایت کے، دو درجے ہیں، یہ دو ہوں تو بندہ منزل پر پہنچتا ہے۔ ایک ہے راستہ دکھانا، راستہ بتانا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے کراچی میں فلان جگہ پہ جانا ہے، میں کراچی کا نہیں ہوں، مجھے آپ نے راستہ بتایا، یوں جاؤ یوں جاؤ، پھر رائٹ، آگے فلان چیز جب آئے جو تو وہاں سے رائٹ ہو جانا، پھر آگے لیفٹ ہو جانا، مثلاً اتنے کلومیٹر چلنا تو منزل آ جائے۔ آپ نے ہدایت کی یا نہیں کی؟ جی، لیکن میں منزل میں پہنچ گیا آپ کی ہدایت سے، پہنچ گیا یا نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ ہو سکتا ہے میں ساری ہدایت آپ سے لوں لیکن جو راستہ آپ نے بتایا ہے اس کی جگہ کہیں آئس کریم کھانے گھس جاؤں ساتھ والی دکان۔ ہو سکتا ہے کسی پارک میں سیر و تفریح کے لیے گھس جاؤں، ہو سکتا ہے کسی بندر نچانے والے کا تماشا دیکھنے کے لیے رک جاؤں، لیکن اگر میں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں جو آپ نے میری ہدایت کی ہے، تو میرے اندر ایک خواہش، ایک طلب ہونی چاہیے منزل پر پہنچنے کی، اور وہ طلب باقی خواہشات کے مقابلے میں طاقتور ہونی چاہیے۔ مثلا آئس کریم کھانے کی جو خواہش ہے اس سے شدید خواہش منزل پہ پہنچنے کی ہونی چاہیے، بندر کا تماشا دیکھنے کی جو خواہش ہے اس سے زیادہ اس پر غالب خواہش منزل پر پہنچنے کی ہونی چاہیے۔ یہ جو منزل پر پہنچنے کی خواہش ہے اس کا نام ہے تقویٰ، سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی اے راستہ دکھانے والے مجھے راستہ دکھا، ہر وہ چیز جو اس راستے پر، جو مجھے منزل ملنی ہے، ہر وہ چیز جو اس منزل پر پہنچنے میں رکاوٹ بنے گی، مجھے روکے گی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں اسی راستے پر چلوں گا جو تو نے مجھے دکھایا۔ تو ہدل للناس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو بھی پڑھے گا راستہ نظر آ جائے گا، جو بھی پڑھے گا اس کو، جو بھی سنے گا اس کو، راستہ نظر آ جائے گا، لیکن آیا کہ منزل پر پہنچنے کے لیے کافی ہے؟ پہنچیں گے وہ جو اس پر چلیں گے، چلے گا وہ جس کو چلنے کی خواہش ہوگی، اور اس خواہش کا نام ہے تقویٰ، اور یہ تقویٰ کا ابتدائی ترین درجہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں قرآن کھولوں جنرل نالج میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں، بحث مباحثے کرنے کے لیے نہیں، اپنی تقریر میں نقطہ بنا کے نعرہ لگوانے کے لیے نہیں، قرآن کھولوں اس لیے کہ جو قرآن بتائے گا میں وہ کروں گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ تقویٰ ہے۔ ورنہ آپ قرآن میں ڈاکٹریٹ کر لیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں، کتاب لکھ کے چھاپ دیں، کتابیں چھاپ دیں، جب تک آپ قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں گے نہیں، یہ قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ پس ادل الناس ایک درجہ ہے، پہلا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ قرآن سب انسانوں کو راستہ دکھا دے گا جو پڑھے گا اس کو، لیکن منزل پہ کون پہنچے گا، اس ہدایت کا فائدہ کسے ہوگا؟ للمتقین، ان کو فائدہ ہوگا جو اس نیت سے راستہ جانیں گے کہ ہم نے اس راستے پر چلنا ہے، اور اس راستے سے جو ہٹاتی ہے چیزیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ خواہش جب تک نہیں ہوگی یہ ہدایت فائدہ نہیں دے گی۔ لہذا قرآن مجید نے ان کو خوشخبری دی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو اقوم ہے، سب سے زیادہ سیدھا، قائم، پا برجا، استوار، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس راستے کی طرف یہ قرآن ہدایت کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن کتنا ایکوریٹ بات کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ میں کہوں میں بھی تو مومن ہوں، کہتا ٹھہر جا ٹھہر جا، پوری بات سن لے، تو کہتا تو ہے تو مومن ہے۔ ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں جو قرآن نے بتائے ہوئے ہیں، ان کو خوشخبری دیتا ہے، اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ یہی قرآن ظالموں کے خسارے میں اضافے کا باعث ہوا۔ کیسے؟ ظالم کون ہے؟ یعنی جو بات نہ مانے۔ قرآن کہے ادھر چل، وہ کہے میں نے ادھر چل، میرا موڈ نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے یوں چلنے کا جیسے تو کہہ رہا، میں ادھر چل۔ یہ ظالم، ظالموں کے خسارے میں یہی قرآن اضافے کا سبب ہے۔ کیوں؟ پہلے تو چھوٹا مجرم تھا، تو کہہ سکتا تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا اللہ کا حکم کیا ہے، اس لیے میں ادھر چل رہا تھا۔ اب تو پتہ چل جانے کے بعد پھر جسارت کر رہا ہے اور وہی کام کر رہا ہے، تیرے خسارے میں اضافے کا سبب ہے قرآن۔ قرآن اس کی خیر میں اضافے کا سبب ہے جو قرآن کی مان لے۔ اور ہم سب، یہ ہم سب کے لیے، یاد رکھیں قرآن کی آیتیں ہم سب کے لیے، شیعہ ہو، سنی، بریلوی، دیوبندی، جو بھی اپنا نام رکھتے ہیں، قرآن کو ناموں کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، کام دیکھتا ہے قرآن، ٹھیک ہے نا؟ تو ولا یزید الظالمین الا سارا، یہ آیت یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، اس عظیم کتاب کو تمہیں دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا تعارف اللہ کیا کروا رہا ہے اپنی کتاب کا؟ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی یہ منزلوں پر پہنچا دے گی کس کو؟ جس کے اندر تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہے یعنی قرآن بولتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ جو تو کہے گا نہ کروں، یہ نہیں ہے کہ میں کھول رہا ہوں، ثواب دے مجھے لیکن میں کروں گا نہیں جو لکھا ہوں، اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ ہدل المتقین، صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7، بلکہ اس سے پہلے آیت نمبر 6، اہم، کفر کیا چیز ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کافر کون ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کافر کون ہوتا ہے؟ بہت اہم ہے یہ تصور، آپ کو قرآن کی ان بہت ساری آیتوں سے اٹیچ کر دے گا اور آپ سمجھیں گے مجھ سے بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں کفر کا صحیح معنی جس کو نہ معلوم ہو وہ سمجھتا ہے یہ میرے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نہیں ہوں. لیکن جب صحیح معنی پتہ چلتا ہے پتہ لگتا ہے میرے سے ہی ہو رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا. کافر کون ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی چھپانے والا. انہوں نے صحیح والا بتایا. بالعموم ہماری نظروں میں کافر سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ ہر وہ شخص کے جو مسلمان نہیں، نان مسلم. اب ذرا توجہ سنیے گا، شاید آپ کو عجیب لگے. قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھا جائے اور کفر کے لفظ کا استعمال دیکھا جائے قرآن کا، اللہ ہر نان مسلم کو کافر نہیں کرتا. مثلاً اللہ کے رسول مدینہ میں، تو غور سے سنیے گا، یہ جو کہا گیا نا قرآن میں تدبر کے جو کرتا کوئی بھی نہیں، افسوس، اور قیامت کے دن پچھتائیں گے. اس کتاب کو ایک ایک لفظ کو چوم چوم کے پڑھنا چاہیے تھا، اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں کرتا. تدبر قرآن کی بات میں غور و فکر. تدبر کو آپ کو سادہ ڈیفینیشن بتاؤں تدبر کیا ہے؟ آپ نے اپنے کسی عزیز کو خط لکھنا ہے، کوئی اہم بات اس کو بتانی ہے، آپ لکھنے کے لیے کچھ الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے الفاظ کہ جو آپ کا ما فی الضمیر آپ کے عزیز کو بتا دے جب وہ ان الفاظ کو پڑھے. صرف الفاظ کا انتخاب نہیں کرتے، ترتیب بھی الفاظ کی آپ انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کون سا پہلے لکھنا، تب جملہ بنتا ہے نا. آپ نے خط لکھا، الفاظ کا انتخاب کیا، ترکیبات کا، ترتیب سارا کر کے بند کر کے آپ نے خط بھیج دیا، یا چھوڑے خط میں دیر لگے گی، آپ نے میسج کر دیا واٹس ایپ، ذرا جلدی ہو جائے. آپ نے لکھا اور کیا کیا، لکھ کے بھیج دیا، وہ آپ کے عزیز کے پاس پہنچا. آپ کا عزیز آپ کے الفاظ کو دیکھتا ہے، ان کی ترتیب کو دیکھتا ہے، ان کے معنی کو اور ان کی ترتیب کو. چونکہ صرف معنی پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، جس ترتیب میں جہاں پر آ رہا ہے وہاں پر. مثال پر اگر ہو، توجہ کر، عربی نہ آتی ہو، آپ کو جملہ پتہ چلے ضرب زید عمرا، ضربا سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا مار پیٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ مار پیٹ بھی ان دو بندوں کے درمیان ہوئی ہے، زید اور عمر کے درمیان. مارا کس نے اور مار کس نے کھائی ہے یہ آپ کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، لیکن جس کو عربی زبان کی ترکیب پتہ ہے، اسے پتہ ہے جب جس پہ پیشے دو آ رہی ہے زید، ان یہ مارنے والا ہے، اس نے مارا ہے، اور جس کو مار پڑی ہے وہ دو زبریں بتا رہی ہیں کہ عمرن کو مار پڑی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اگر عربی زبان کو کے قواعد آپ کو آتے، آپ ان الفاظ کو دیکھ کر جو بندے نے تحریر لکھی ہے اس نے اس کے ذہن میں کیا تھا، آپ اپنے ذہن میں منتقل کر لیں گے. اس کی ترتیب اور اس کے الفاظ کو دیکھ کر تحریر لکھنے والے کا کی مراد کو سمجھنے کی کوشش، اس کا نام ہے تدبر. اس کا نام کیا ہے؟ اور اللہ نے کہا فلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے. یعنی جو الفاظ میں نے چنے، جو ترکیب میں نے چنی، اس سے میرا ما فی الضمیر نہیں پہنچ رہا ان کو. جبکہ کہتے ہی ہیں کہ یہ اتنی بات قرآن پہنچاتا ہے کہ معجزہ ہے. فساد اور بلاغت اسی کو کہتے ہیں، ایسی بات اپنی واضح کرے کہ کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں بلاغت. ویسے جب تعریف کرنے پہ آئیں گے ہم لوگ، ہم کہیں گے جی بلاغت کا معجزہ ہے قرآن. میں کہوں اچھا بلاغت کا معجزہ، یعنی اپنی باتیں بڑی اچھی طرح اس نے بتائی ہوئی ہیں؟ ہاں ہاں، نعرہ لگاؤ بہت اچھی باتیں بتائی ہوئی ہیں، اچھا پھر میں قرآن پڑھ لوں. نا 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 نا، قرآن پڑھنا نہیں، تمہیں صحیح طرح سمجھ نہیں آئی. پھر اس بلاغت کو ہم نے کہا رکھنا ہے، میوزیم میں سجانا ہے، जो फायदा नहीं दे रही। वापस आए लफ्ज कुफर की तरफ, मैं बात को तमाम भी करूँ। तो मैंने क्या अर्ज की, सूरह बकरा की आयत है, मा यवद्दु लदीन कफरू मिन अहलिल किताब, तवज्जो फरमाए, मा यवद्दु, ये यवद्दु मवद्दत वाला, मा यवद्दु नहीं चाहते, कौन नहीं चाहते, अल्लदीन कफरू मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है वो नहीं चाहते। अहले किताब तो सारे हैं, लेकिन अल्लाह उनमें से कुछ खास को क्या कह रहे हैं, अहले किताब में से जिन्होंने क्या किया है, यानी अहले किताब के सामने अल्लाह का रसूल पैगाम लेकर आया है, जिन्होंने सुनकर जानबूझकर पता करके अब इनकार कर दिया है, उनको अल्लाह कह रहे हैं ये काफिर, बाकी को भी कुफर की डिग्री। काफिर कौन होता है, तवज्जो कर ले, काफिर वो होता है कि जिसको खुदा का हुक्म पता चले और पता चलने के बाद जानते बूझते हुए वो ना करे। अब आप देखिए कितने मुसलमान इस कुफर में शामिल हैं कि नहीं, जैसे जब आप कुरान में पढ़े ये तो काफिरों के बारे में, तो ना कहें ये काफिरों के बारे, पहले देखें बात क्या हो रही है, कि ये कुफर के जरासीम मेरे अंदर तो मौजूद, ये कुरान पढ़ने का तरीका है, आयमा ने बताया। कुफर के माने की मिसाल देकर आज के दर्श को मैं तमाम करूं। ये आयत नंबर 6 है सूरतुल बकरा की, अल्लाह ताला फरमा रहे अपने रसूल से, इन्नल्लज़ीना कफर, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है, सवाउन अलैहिम, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अनजरता हूँ, आप उन्हें इस्लाम की तबलीग करें, खबरदार करें, डराएं, अमलम तुंदिर हूँ, या आप उन्हें ना डराएं, ला युमिनून, ईमान नहीं लाएंगे। तवज्जो कीजिए, जहन में सवाल आए इंसान के, आना चाहिए कि अल्लाह के रसूल जब गार हिरा से उतरे अल्लाह का पैगाम लेकर, तो मक्के में मुसलमान रहते थे या काफिर, जी जिसमें हम जिस माना में काफिर कहते हैं, काफिर रहते थे ना, हम कहते हैं ना कुफार मक्का। गौर से सुने, तवज्जो करेंगे तो बात समझ आएगी। कुरान कह रहे हैं वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है, वो लोग जो काफिर हैं, काफिर किसे कहते हैं, कुफर करने वाले, जैसे कातिल कहते हैं कत्ल करने वाले को, नासिर कहते हैं मदद करने वाले को, ठीक है, शायर कहते हैं शायरी करने वाले को, शेर कहने वाले को, इसी तरह काफिर कहते हैं कुफर करने वाले को। तो ज़हन में सवाल आए कि ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मक्के में तो सारे काफिर हैं और अल्लाह कह रहे हैं इस आयत में कि जो लोग काफिर हैं आप उन्हें तबलीग करें या ना करें ये ईमान नहीं लाएंगे, तो फिर रसूल पाक कहाँ जाकर तबलीग करें, काफिरों को तो तबलीग करनी है, बात समझ रहे हैं, तबलीग तो करनी उनको है। यहां से पता चलता है कि ये जो अल्लाह कह रहा है कि जिन्होंने कुफर इख्तियार कर लिया है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उन्हें तबलीग करें दीन की या तबलीग न करें ईमान नहीं लाएंगे, इनसे मुराद वो सारी आवाम नहीं है कि जो मुसलमान नहीं थे और मुस्लिम थे, उनके लिए अल्लाह एक और लफ्ज इस्तेमाल करता है, फरमाता हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, वही है अल्लाह जिसने अनपढ़ जाहिलों में एक रसूल भेजा, जहालतों में गर्क थे, और अल्लाह कुरान कहता है अल्लाह उस वक्त तक अजाब नहीं करता जब तक अपना पैगाम पहुंचा ना दे, जब पैगाम पहुंच जाने के बाद कोई बात नहीं मानेगा अब उसे सजा देने का जवाब था। वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअथ रसूला, कुरान फरमाता है हम उस वक्त तक अजाब नहीं देते जब तक रसूल ना भेज दे, अपना पैगाम पहुंचा ना दे उस वक्त अजाब नहीं करते। अब काफिर कौन है कुरान के मुताबिक, अगरचे हम अपनी आसानी के लिए फर्क करने के लिए कहते हैं मुसलमान और काफिर, मसला नहीं है इसमें, लेकिन जब हम कुरान खोलें تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر جب کافر کا لفظ آئے گا تو میں نے یہ نہیں سمجھنا کہ میری بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ تو مسلمان جو نہیں ہے ان کی بات ہو رہی ہے، میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، نہ بلکہ دیکھنا کس مزاج کو کفر کہا جا رہا ہے، کون سے حکم کو نہ ماننے کو کفر کہا جا رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، میں وہ حکم مانتا ہوں یا میں وہ حکم نہیں مانتا. اس طرح قرآن کی بہت ساری آیات جو ہم سمجھتے تھے ہمارے سے تعلق نہیں، کافروں کی بات ہو رہی ہے، ساری کی ساری ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی، ہمیں خبردار کرنے کا کام کریں. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، سواء علیہم. اب دیکھیے یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ نہیں جن کو پیغام، ورنہ تو تبلیغ کس کو کرنی ہے اگر سارے کافر ہیں، انہیں کو کرنی ہے. تو پھر کافر کون ہے کہ اے رسول آپ کی تبلیغ کے بعد، آپ کے بعد سمجھانے کے بعد جو ڈٹ گئے ہیں انکار پر، کفرو، جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، ہم نے نہیں مانی تیری بات، جو اس میں ڈٹ گیا ہے اس کو آپ سمجھاؤ تو بھی ویسا ہی ہے، اس کو آپ نہ سمجھاؤ تو بھی یہ ایمان نہیں ہے. یہ ایک گروپ کا مزاج بتایا گیا ہے کہ جو مکے میں موجود تھے، تو نہ صرف یہ کہ خود ڈٹے ہوئے تھے انکار کرنے پر، عوام کو بھی اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے رسول اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کرتے تھے. کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے کاہن ہے، کبھی کہتے تھے یہ رات کو اس کو خواب آتے ہیں پریشان، صبح کہتا ہے میرے پاس فرشتہ آیا تھا. پبلک تو پبلک ہوتی ہے، وہ پروپیگنڈے کے ذات میں آ جاتا تھا. یہ جو ہائی لیول کے پلانرز، رسول اللہ کے خلاف پلاننگ کرنے والے، فلان کرنے والے، یہ وہ جنہوں نے کفر پر ڈٹ گئے، اتنا ڈٹ گئے کہ اللہ کہہ رہے آپ ان پہ ٹائم ضائع نہ کریں، انہیں آپ بتائیں نہ بتائیں فرق، آپ وہاں بتائیں جا کر کہ جہاں پر فائدہ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن میں آئے تھے سورہ اعلیٰ میں فذکر ان نفعت الذکر، آپ یاد دہانی کیجئے اگر یاد دہانی فائدہ دے رہی ہو. آپ ایک ایسے بندے سے بات کر رہے ہیں کہ جو سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، تو بندے تو اور بہت ہیں، ٹائم کم ہے، آپ وہاں جائیے کہ جہاں پر نصیحت فائدہ دے گی. جو خود بیزار ہے اسے چھوڑ. سید تک کرو میں یکشا، اس کے دل میں کچھ خوف ہے وہ ڈر جائے. وہ یہ تجنب الاشقا، اور بدبخت ترین ہے جو اس قرآن سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اس کی بات کو نہیں مانے گا. آج کے درس کو ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں، خدا بند عالم نے زندگی دی اور توفیق دی، تو انشاءاللہ کل آگے جاری رکھیں گے سورۃ البقرہ کی منتخب آیات کے سلسلے کو. یہ یاد رکھیے کہ جو میں آپ کو جس طریقے سے ٹوٹا ٹوٹا انداز ہے اگرچہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ اچھی توجہ کریں گے تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات حل ہو جائیں گی آپ کے لیے. قرآن میں ایک بات ایک دفعہ نہیں آتی، بار بار آتی، بار بار آتی. ٹھیک ہے، تو اگر ایک دفعہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو پھر جہاں بھی آئے گی آپ کے لیے مسئلہ پیش انشاءاللہ نہیں آئے گا، بہت سارے سوالات حل ہو جائیں گے جو عام طور پر ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں. پروردگار بحق کے قرآن کریم اور بحق کے محمد والے محمد، ہماری اس قلیل سی عبادت کو، اس ذکر کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ماہ مبارک رمضان، ماہ بہار قرآن، تیرا مہینہ ہے پروردگار، اس مہینے میں جو توفیقات اور جو اجر اور جو مغفرت تو اپنے قریبی بندوں کو عطا فرماتا ہے ہم سب کو عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار وہ مظلوم جو ان دنوں میں اپنے پیاروں کی جو گم شدہ ہے، ان کی رہائی کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کے ان اسیروں کو، گم شدگان کو جلد رہائی عطا فرما. اے پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر اور محبت محمد و آل محمد پر فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد.